بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے. اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی 8ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب تلاوت القرآن، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے آداب. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دار الاشاد کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب آداب تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ایک نبی مبعوث فرما کر اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی جس کا باطل مقابلہ نہیں کر سکتا. اہل فکر کے لیے اس کے قصوں اور خبروں میں غور و فکر کی گنجائش ہے، اور کیونکہ اس کتاب میں صراط مستقیم کی نشاندہی کی گئی ہے اور حرام و حلال کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس اعتبار سے یہ کتاب روشنی ہے، نور ہے، اس کے ذریعے نجات ہے، اس میں شفا ہے. جن ظالموں نے اس کتاب کی مخالفت کی، اللہ نے ان کی کمر توڑ دی، اور جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کسی دوسری کتاب میں علم تلاش کیا، وہ گمراہ ہوئے. اس کتاب کا نام نور مبین، حبل متین اور عروۃ الوثقی ہے. وہ صغیر و کبیر اور قلیل کو حاوی ہے، نہ اس کے عجائب و غرائب کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کے فوائد کی کوئی حد ہے. نہ یہ کتاب کثرت تلاوت کی وجہ سے پرانی ہوتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کو ہدایت کی راہ دکھلائی. جب جنہوں نے یہ کتاب سنی تو اپنی قوم کے پاس پہنچے اور ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 1 اور 2. پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے، جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دنیا و دین کی سعادت سے بہراور ہوئے. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ترجمہ، ہم ہی نے یہ نصیحت یعنی قرآن نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت قرآن کے اسباب یہ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، تلاوت کی شرائط اور ادب کی رعایت، تلاوت کے آداب ظاہری اور اعمال باطنی کی پابندی. ذیل کے ابواب میں ہم ان چار اسباب پر تفصیلی گفتگو کریں گے. پہلا باب، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل. قرآن کریم کی فضیلت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ القرآن ثم رأی ان اهدى اوتى افضل مما اوتی فقد استصغر ما عظمت اللہ تعالی. اور یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر نے بسند ضعیف روایت کیا ہے. جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر یہ خیال کیا کہ کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ملا ہے، تو اس نے گویا اللہ کی بڑی کی ہوئی چیز کو چھوٹی سمجھا. ما من شفیع افضل منزلت عند اللہ تعالی من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. یہ عبد الملک بن حبیب کی حدیث ہے جس کو سعید ابن سلیم نے مرسلن روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ شفیع نہیں ہوگا، نہ نبی، نہ فرشتہ اور نہ کوئی اور شخص. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث تبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں مروی ہے، القرآن شافع مشفع. اور ابن امامہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں مسلم نے روایت کی ہے، اقرو القرآن یہی یوم القیامت شفیع الصاحب، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لو كان القرآن في أهاب ما مسته النار، یہ تبرانی ابن ماجہ کی حدیث ہے فی الضعفاء، اور اس کو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر قرآن کریم چمڑے میں ہوتا تو اسے آگ نہ چھوتی، افضل عبادۃ امتی تلاوۃ القرآن، ابو نعیم فضائل القرآن کی حدیث ہے جس کو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اور انس رضی اللہ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے، ان اللہ عز و جل قرته یاسین قبل ان یخلق الخلق بالفآم فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت توبا لا متى ينزل عليهم هذا وتوبا لا جوافة تحمل هذا وتوبا لا لسنة تنتقي بهذا، یہ دارمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 1000 برس پہلے طہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی، جب فرشتوں نے قرآن کریم کی آیات سنی تو کہنے لگے اس امت کے لیے خوشخبری ہو جن پر یہ آیات نازل ہوں گی، ان سینوں کے لیے خوشخبری ہو جو انہیں یاد کریں گے، اور ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہو جو انہیں پڑھیں گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، من شغلت القرآن عن ذکری او مسألتی اعطیت افضل ما اعطی السائلین، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میرا ذکر نہیں کر پاتا یا مجھ سے مانگ نہیں پاتا میں اسے مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں، ثلاثۃ یوم القیامۃ علی کثیب من مسک اسود لا یحولہم فزع ولا ینالہم حساب حتی یفرغ مما بین الناس رجل قرأ القرآن نبتغاء وجه الله عز وجل وآم به قوم وهم به رادون، اور اس کو تبرانی جامع صغیر میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، 3 آدمی قیامت کے دن مشک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے، نہ انہیں گھبراہٹ ہوگی اور نہ ان کا حساب ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملے سے فراغت ہو، ایک شخص وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا اور اس حال میں لوگوں کی امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ نسائی فی الکبریٰ اور ابن ماجہ کی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اہل قرآن اللہ والے اور اس کے مخصوص لوگ ہیں، ان هذا القلوب تصد كما يصد الحديد قيل ما جلاها قال تلاوة القرآن وذكر الموت، یہ بیحقی فی الشعب کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ دل لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کسی نے عرض کیا قلوب کی جلا کیا ہے، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد، للہ اشدازنا الى قار القرآن من صاحب القین تعلی اقین، یہ ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو فدالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، گانے والی لونڈی کا مالک اپنی لونڈی کا گانا جس توجہ سے سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت سنتا ہے، ذیل میں آثار بیان کیے جا رہے ہیں، ابو امامہ باہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کرو اور ان لٹکے ہوئے صحائف سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ شخص کو عذاب نہیں دے گا جس کے سینے میں قرآن ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب تم علم حاصل کرنا چاہو تو قرآن سے ابتدا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم ہے، یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تمہیں اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، میں یہ نہیں کہتا سمجھتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی کے سلسلے میں کرے، اگر تمہارا نفس قرآن سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت رکھے گا، اور اگر تمہارا نفس قرآن سے نفرت کرتا ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی نفرت کرے گا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت جنت کا ایک درجہ ہے اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے دونوں پہلوؤں پر نبوت درج کر دی جاتی ہے، البتہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اس میں ملائکہ آتے ہیں اور شیطان نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں اور اس سے ملائکہ نکل جاتے ہیں اور شیطان آ جاتے ہیں۔ احمد حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، یا رب تیری قربت کا افضل ترین ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت۔ میں نے عرض کیا، سمجھ کے ساتھ یا بغیر سمجھے؟ فرمایا، دونوں طرح سے۔ محمد ابن قاب کرزی فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز لوگ اللہ تعالیٰ سے کلام پاک سنیں گے تو انہیں ایسا لگے گا جیسے انہوں نے اس سے پہلے کبھی قرآن نہ سنا ہو۔ فضیل ابن ایاس کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بادشاہ سے لے کر ادنا درجے کے ولی تک کسی کا بھی وہ محتاج نہ ہو، بلکہ سب لوگ اس کے محتاج ہوں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اسلام کا علم بردار ہوتا ہے۔ قرآن کی عظمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لہو سہو اور لغو کاموں میں مشغول نہ ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ عمر ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کے بعد قرآن کریم کھول کر 100 آیتیں تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمام دنیا والوں کے اعمال کے بقدر اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں خالد ابن عقبہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان، آخر تک، پارہ نمبر 14، رکو نمبر 19، آیت نمبر 90، بے شک اللہ تعالی اعتدال اور احسان کا حکم دیتے ہیں، آخر تک۔ اس نے عرض کیا، دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے دوبارہ یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس نے کہا، قرآن میں تو بڑی حلاوت ہے اور انداز بیان کس قدر خوبصورت ہے، یہ تو برگوبار رکھنے والے درخت کی طرح ہے، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور قرآن کے بعد کوئی حاجت نہیں۔ فضیل ابن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کرے اور اسی روز مر جائے، یا شام کے وقت یہ آیات پڑھے اور اسی شب انتقال کر جائے، تو اسے شہید کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ قاسم ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے دل لگا رہے؟ انہوں نے قرآن پاک اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا، یہ میرا انیس ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظہ بڑھتا ہے اور بلغم ختم ہو جاتا ہے، پہلا مسواک کرنا، دوسرا روزہ رکھنا، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ غافلین کی تلاوت۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ میسر کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر کے سینے میں قرآن بے یار و مددگار آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے بت پرستوں سے پہلے ان حفاظ قرآن کو پکڑیں گے جو قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور درمیان میں بات چیت بھی کرتا رہتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہمارے کلام سے کیا تعلق؟ ابن رماح کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک یاد کر کے پچھتایا، اس لیے کہ قیامت میں حفاظ قرآن سے وہ سوال ہوگا جو انبیاء علیہ السلام سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفاظ قرآن بہت سی باتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ رات میں جب لوگ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں، دن میں جب لوگ گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں، جب لوگ قہقہے لگاتے ہیں تو وہ روتے ہیں، جب لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں، جب لوگ تکبر کرتے ہیں تو وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ حفاظ قرآن کو چاہیے کہ وہ نرم خو، خاموش طبع ہوں، اکھڑ جفاکار، سخت گو اور شور مچانے والے نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر منافقی حاض الامت قراؤہا، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر اور عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا ہے۔ اس امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے اقرا القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقروه، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ قرآن اس وقت پڑھو جب تک وہ تمہیں برائیوں سے روکے، اور اگر وہ تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارم، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو صہیب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو اس کے ختم تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہے فرشتوں کی دعائے رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور جو بندہ ایسا نہیں ہے اس کے حصے میں لعنت ہے۔ ایک عالم کا ارشاد ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور نادانستہ طور پر خود ہی اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے، یعنی یہ آیتیں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 18، خبردار جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا وہ خود ہے، جھوٹ بولنے والا وہ خود ہے۔ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کو منزلیں ٹھہرا لیا ہے اور رات کو اونٹ سمجھ لیا ہے، تم لوگ رات کی پشت پر سوار ہو کر منزلیں طے کرتے ہو، جبکہ تم سے پہلے لوگ قرآن کو اپنے رب کا پیغام سمجھتے تھے، رات کو اس پیغام میں غور و فکر کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں، لیکن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو عمل سمجھ لیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع سے آخر تک پورا قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل کسی ایک آیت پر بھی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم نے اتنی زندگی گزاری، ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے پہلے ایمان دیا جاتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام سیکھتا اور عوامر و زواجر سے واقف ہوتا اور یہ معلوم کرتا کہ کس جگہ پر توقف کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے، وہ ہم سے والناس تک پڑھ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ قرآن پاک میں عوامر اور زواجر آیات کون کون سی ہیں، اور یہ کہ انہیں کن مقامات پر توقف کرنا چاہیے، بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، تیرے پاس اگر تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے میں اور تو ہر راستے میں ہوتا ہے، اسے پڑھنے کے لیے راستے سے ہٹ کر کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر غور کرتا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور یہ میری کتاب ہے، میں نے تیرے لیے نازل کی ہے، اور اس میں ہر بات صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دی ہے، بہت سے احکامات مقرر بیان کیے ہیں تاکہ تو ان کے طول و عرض پر غور کر سکے، مگر تو اس سے اعراض کرتا ہے، کیا تیری نظر میں میری حیثیت اس شخص سے بھی کم ہے جس کا خط تو غور سے پوری توجہ سے پڑھتا ہے؟ اے میرے بندے، جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو اسے تیری پوری توجہ حاصل ہوتی ہے، تو اس کی بات غور سے سنتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص گفتگو کے دوران بولتا ہے تو تو اسے اشارے سے روک دیتا ہے، اور کسی کام کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے ملتوی کر دیا جاتا ہے، اور جب میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو تیرا دل کہیں اور ہوتا ہے، کیا تیرے نزدیک میری حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی تیرے اس بھائی کی ہے؟ دوسرا باب، تلاوت کے ظاہری آداب۔ پہلا ادب قاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ باوضو ہو اور ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو، سر جھکائے رکھے، چار زانو ہو کر نہ بیٹھے، نہ تکیہ لگائے، اور نہ متکبرین کی نشست اختیار کرے، بلکہ اس طرح بیٹھے جیسے اساتذہ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے دوران کھڑے ہو کر تلاوت کی جائے، اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا، لیکن باوضو کھڑے ہو کر تلاوت کرنے کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 191۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹ کر، اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہر حالت میں تلاوت کرنے کی تعریف کی گئی ہے، لیکن ذکر میں قیام کا نمبر پہلا ہے، دوسری حالتیں بات کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں حاصل ہوں گی، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے اسے ہر حرف کے عوض 50 نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص نماز نہ پڑھنے کی حالت میں باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے 25 نیکیاں حاصل ہوں گی، اور جو بلا وضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے 10 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ رات کا قیام افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے اور دل ہر طرح کے تفکرات سے آزاد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدوں کی کثرت دن میں ہوتی ہے اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔ دوسرا ادب، پڑھنے کی مقدار کے سلسلے میں۔ مقدار قرأت کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں، بعض لوگ دن رات میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، بعض دو، اور بعض دوسرے لوگ تین بھی ختم کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے، من قرأ القرآن فی عقلی من ثلاث لم یفقہ، یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا، چنانچہ حضرت عائشہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے نہ قرآن پڑھا ہے اور نہ چپکا رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرو، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرات صحابہ عثمان رضی اللہ عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وغیرہ کا یہی معمول تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ختم کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک ختم ہو، یہ صورت بعض لوگوں نے مکروہ قرار دی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر روز ایک پارہ پڑھا جائے اور مہینے بھر میں ایک ختم کیا جائے۔ جس طرح پہلا درجہ کثرت میں مبالغے پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح دوسرا درجہ اختصار میں مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان دو معتدل درجے اور بھی ہیں، ایک یہ کہ ہفتے میں ایک ختم کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتے میں دو ختم کیے جائیں، اس طرح تقریباً تین دن میں ایک ختم ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ایک ختم دن میں کرے اور ایک رات کو، دن کا ختم پیر کے دن فجر کے سنتوں میں یا بعد میں کرے اور رات کا ختم جمعرات کو مغرب کی سنتوں میں یا بعد میں کرے، تاکہ دن اور رات دونوں کے ابتدائی حصوں میں ختم قرآن ہو جایا کرے، اور اس لیے کہ اگر رات میں ختم ہوتا ہے تو صبح تک فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر دن میں ہوتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مقدار قرأت کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا عابد و زاہد ہو اور عمل کے ذریعے راہ آخرت طے کر رہا ہو تو اسے ایک ہفتے میں دو قرآن ختم کرنے چاہیے، اور اگر وہ سالک ہو اور دل کے اعمال کے ذریعے آخرت کی راہ طے کر رہا ہو یا تعلیم و تعلم میں مشغول ہو تو ایک ہفتے میں ایک ختم کرے، اور اگر وہ عالم ہو اور رات دن قرآن کے معنی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب قرآنی صورتوں کی تقسیم کے بارے میں۔ جو شخص ہفتے میں ایک قرآن ختم کرے اسے قرآنی صورتوں کو سات منزلوں پر تقسیم کر لینا چاہیے۔ روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کی شب میں قرآن پاک شروع کرتے اور سورہ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے، سنیچر کی شب میں سورہ انعام سے سورہ ہود تک، اور اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، پیر کی شب میں سورہ طہٰ سے سورہ قصص تک، منگل کی شب میں سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک، بدھ کی شب میں سورہ زمر سے سورہ رحمان تک، اور جمعرات کی شب میں یعنی شب جمعہ میں سورہ واقعہ سے ختم تک تلاوت فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قرآن کی سات منزلیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کی تقسیم اس تقسیم سے مختلف تھی۔ کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں، پہلی منزل میں تین، دوسری منزل میں پانچ، تیسری منزل میں سات، چوتھی منزل میں سات، پانچویں منزل میں گیارہ، چھٹی میں تیرہ، اور ساتویں میں سورہ قاف سے آخر تک تمام صورتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآنی منزلوں کی اسی طرح تقسیم کی ہے، اور منزل بمنزل ہی ان کی تلاوت کا معمول بھی تھا۔ خمس، عشر، عشرہ اور اجزاء وغیرہ کی تقسیم بعد کے دور میں ہوئی، دور صحابہ میں صرف منزلوں کی تقسیم تھی۔ چوتھا ادب کتابت کے سلسلے میں۔ قرآن پاک کو صاف اور خوشخط لکھنا چاہیے، سرخ روشنائی سے نقطے اور علامات لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح لکھنے میں قرآن کی زینت بھی ہے اور غلطی سے روکنے میں مدد ملتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر قرآن میں خمس، عشر اور جز کی تقسیم ناپسند کرتے تھے۔ شابی اور ابراہیم سے سرخ روشنائی سے نقطے لگانے اور علامتیں لکھنے کی کراہت بھی منقول ہے۔ یہ حضرات کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو صاف ستھرا رکھو۔ غالباً یہ حضرات ان چیزوں کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ اس طرح قرآن میں دوسرے اضافے شروع نہ ہو جائیں۔ فی نفس ہی ان چیزوں میں کوئی خرابی نہ تھی، لیکن قرآن کو تغیر اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے لیے ان حضرات نے یہ اقدام کیا۔ ہاں، اگر اس طرح نقطے وغیرہ لکھنے سے یہ خرابی لازم نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی چیز کے نو ایجاد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز خراب ہے۔ بہت سی نو ایجاد چیزیں بڑی مفید ہیں۔ تراوی میں جماعت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، کیا واقعی اسے بدعت کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ مضموم بدعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو یا اس سے کتاب و سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لازم آئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہم منقوط یعنی نقطے دار مصحف میں تلاوت کر لیتے ہیں لیکن خود نقطے نہیں لگاتے. اور زائی رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مصاحف میں قرآن نقطوں اور اعراب سے خالی تھا. سب سے پہلے جو نئی بات ہوئی وہ یہ کہ قرآنی حروف با تا وغیرہ پر نقطے لگائے گئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرآن کا نور ہیں. پھر آیات کے اختتام پر ختم کی علامات متعین کی گئی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے آیت کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے. ابو بکر حزلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مصاحف میں نقطے لگانے کے متعلق سوال کیا. فرمایا, نقطوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا, آیات پر اعراب وغیرہ لگائے جاتے ہیں. فرمایا, قرآنی آیات پر اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. خالد ابن حزا کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا کہ آپ اعراب دیے ہوئے مصحف میں تلاوت کر رہے ہیں حالانکہ آپ اعراب لگانے کو مکروہ سمجھتے تھے. کہتے ہیں کہ اعراب حجاج کی ایجاد ہے, اس نے قاریوں کو جمع کیا اور ان سے قرآنی آیات کو اجزاء میں اور اجزاء سے ربع نصف اور ثلث میں تقسیم کرایا. پانچواں ادب ترتیل کے سلسلے میں, قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھنا مستحب ہے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے. قرأت کا مقصد تدبر اور تفکر ہے, اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدبر پر مدد ملتی ہے. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے. اور یہ ابو داؤد نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کروں. اسی طرح بقرہ اور آل عمران کو گھسیٹ کر پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اذا زلزلت اور القارعہ پر اختفا کروں اور ان دونوں صورتوں میں غور و فکر کروں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے دو ایسے آدمیوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو نماز میں ہیں. ان دونوں کا قیام برابر ہے لیکن ایک نے سورہ بقرہ تلاوت کی ہے اور دوسرے نے پورا قرآن پڑھا ہے. فرمایا, دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں. یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے بلکہ اس عجمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو, اس لیے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں قرآن کا ادب اور احترام زیادہ ہے اور جلد پڑھنے کے مقابلے میں ٹھہر کر پڑھنے سے دل میں بھی زیادہ اثر ہوتا ہے. چھٹا ادب تلاوت کے دوران رونے کے سلسلے میں, تلاوت کے دوران رونا مستحب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اتل القرآن وابکو فإن لم تبکو افتباکو. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. قرآن پڑھو اور رو, اگر نہ رو سکو تو رونی صورت ہی بنا لو. صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صالح, یہ تو قرأت ہوئی, رونا کہاں ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے کی آیت تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو بلکہ اپنے اوپر گریہ طاری کر لو. اگر تمہاری آنکھیں آنسو نہ بہا سکیں تو دل سے آہ و بکا کرو. بتکلف رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل پر غم طاری کر لو, اس لیے کہ غم ہی سے رونے کو تحریک ملتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان القرآن نزل بحزن فإذا قرأتم فتحازنوا. یہ ابو یالا اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے, جب تم اس کی تلاوت کرو تو غمگین ہو جایا کرو. دل پر غم طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وعید اور تحدید پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے, اور اس کے بعد قرآنی اوامر اور نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے. اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا اور غم سے رونا آئے گا. اس کے باوجود گریہ طاری نہ ہو سکے تو اپنے دل کی اس سختی پر ملال کرے اور یہ سوچ کر روئے کہ اس کا دل صاف نہیں رہا. ساتواں ادب آیات کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ آیات کے حقوق کی رعایت کرے، جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدے کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرط یہ کہ ظاہر ہو۔ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، سورہ سعود میں 2 میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک سورہ سعود میں ایک سجدہ ہے اور سورہ حج میں بھی ایک سجدہ ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کم سے کم سجدہ تلاوت یہ ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر لگا دے، اور مکمل سجدہ یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر سجدہ کرے۔ سجدہ تلاوت میں ایسی دعا مانگنی چاہیے جو آیت سجدہ کے مناسب ہو، مثلا جب یہ آیت پڑھے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 15، وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تو سجدے میں حسب ذیل دعا مانگے، اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك واعوذ بك ان اكون من المستكبرين عن امرك او على اوليائك، اے اللہ تو مجھے اپنی ذات کے لیے سجدہ کرنے والوں میں کر اور ان لوگوں میں سے کر جو تیری حمد بیان کرتے ہیں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے امر سے تکبر کرنے والا یا تیرے دوستوں پر بڑائی جتلانے والا ہوں۔ جب یہ آیت پڑھے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْكَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 109، اور تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، یہ قرآن ان کا خشوع بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ دعا کرے، اللہم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لک، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر جو تیرے سامنے روتے ہوں اور تیرے لیے فروتنی کرتے ہوں۔ ہر آیت سجدہ کے مضمون کے مطابق اسی طرح دعا کرے۔ سجدہ تلاوت کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی ہیں، یعنی ستر عورت، قبلہ رو ہونا، کپڑے اور جسم کی طہارت وغیرہ۔ اگر کوئی شخص سجدہ سننے کے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد یہ سجدہ ادا کرے۔ کمال سجدہ کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سجدہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر سجدے میں جائے، سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر تکبیر کہے، پھر سلام پھیرے۔ بعض لوگوں نے تشہد کا اضافہ بھی کیا ہے، لیکن یہ زیادتی بے اصل معلوم ہوتی ہے۔ غالباً ان لوگوں نے سجدہ تلاوت کو نماز کے سجدوں پر قیاس کیا ہوگا۔ یہ قیام مع الفارق ہے، کیونکہ نماز کے سجدوں میں تشہد کا حکم آیا ہے، اس لیے اس حکم کی اتباع ضروری ہے۔ ہاں، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہنا مناسب ہے، باقی جگہوں پر بعید معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقتدی ہو تو امام کی اقتدا میں سجدہ کرے، خود اپنی تلاوت پر سجدہ نہ کرے۔ آٹھواں ادب تلاوت قرآن کی ابتدا کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت یہ الفاظ کہے اور سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، میں پناہ چاہتا ہوں کہ جو سننے والا ہے جاننے والا ہے شیطان مردود کی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ہر سورت کے اختتام پر یہ الفاظ کہے، صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انفعنا وبارک لنا فیہ، الحمد للہ رب العالمین، واستغفر اللہ الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا، اے اللہ اس سے ہمیں نفع عطا کیجئے اور ہمارے لیے اس میں برکت دیجئے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو زندہ ہے، عالم کو قائم رکھنے والا ہے۔ تسبیح کی آیت تلاوت کرے تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے، دعا اور استغفار کی آیت گزرے تو دعا اور استغفار کرے، رجا اور امید کی آیت پڑھے تو دعا مانگے، خوف کی آیت سامنے آئے تو پناہ مانگے، چاہے دل ہی دل میں پناہ مانگ لے اور چاہے زبان سے یہ الفاظ کہہ لے، نعوذ باللہ، اللہم ارزقنا، اللہم ارحمنا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں رزق عطا کیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، میں نے دیکھا کہ آپ آیت رحمت پر دعا کرتے ہیں، آیت عذاب پر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور آیت تنزیہ پر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے با اختلاف لفظ۔ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم ارحمنی بالقرآن واجعله لی اماما ونورا وحدا ورحما، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعله لی حجتا یا رب العالمین۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ابو منصور المظفر بن الحسین نے فضائل القرآن میں اور ابو بکر بن الضحاک نے شمائل میں داؤد ابن قیس سے یہ دعا نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، اے اللہ قرآن کے واسطے سے مجھ پر رحم فرمائیے اور اسے میرے لیے رہنما، نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں مجھے یاد کرا دیجئے، اور جو نہ جانتا ہوں اس کا مجھے علم عطا کیجئے۔ رات کی ساعتوں میں اور دن کے اطراف یعنی صبح مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دیجئے۔ اے جہانوں کے رب قرآن کو میرے لیے حجت بنا دیجئے۔ نواں ادب، آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ضروری ہے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہوں، اس کے لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ لیکن اگر اس طرح تلاوت کی کہ خود بھی نہیں سن سکا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جہاں تک بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے، یہ محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی، اور روایات دونوں طرح کی ہیں۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر یہ روایت دلالت کرتی ہے، فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت زور سے پڑھنے کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی فضیلت علل اعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ومسر بالقرآن كالمسر بالصدقة۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کو زور سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ظاہر کر کے صدقہ دینے والا، اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے کہ جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے والا۔ يفضل عمل السر على عمل العلانية 70 ضعفا۔ یہ بیہقی فی الشعب کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ خفیہ عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہے۔ خیر الرزق ما يخفى وخير الذكر الاخفى۔ یہ احمد ابن حبان کی حدیث ہے، احمد اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو، اور بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ لا يجهر بعدكم على بعد في القراءة بين المغرب والعشاء۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد بروایت بیازی، لیکن اس میں بین المغرب والعشاء کے الفاظ نہیں ہیں۔ بیہقی نے شعب میں یہ روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے، اس میں قبل العشاء بعدہا کے الفاظ ہیں، مگر اس روایت کی سند میں الحرث الاعور ضعیف راوی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، مغرب اور عشاء کے درمیان قرأت میں ایک دوسرے پر با آواز بلند مت پڑھو۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس وقت نماز میں با آواز بلند تلاوت فرما رہے تھے، آپ کی آواز خوبصورت تھی۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ شخص سے جا کر کہو کہ آہستہ پڑھے۔ غلام نے عرض کیا، یہ مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے کہ ہم منع کریں، ہر شخص یہاں آ کر پڑھنے کا حق رکھتا ہے۔ حضرت ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے خود ہی با آواز بلند کہا، اے نمازی، اگر نماز سے تیرا مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے تو اپنی آواز پست کر لے، اور اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو یاد رکھ خدا کے ہاں یہ ریاکاری کام نہ آئے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر خاموش ہو گئے، جلدی سے رکعت پوری کی اور سلام پھیر کر مسجد سے باہر چلے گئے۔ اس زمانے میں حضرت عمر ابن العزیز مدینہ کے حاکم تھے۔ جہری قرت یعنی پکار کر پڑھنے کے پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔ پہلا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان رجل قام من الليل فقرا فرفع بالقرآن فقال صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ فلانا، اور یہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رأیتنی وانا سمع قراءتک البارحہ۔ ابو موسیٰ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، انما اعرف اصوات فقط الاشعر بین بالقرآن حين يدخلون بالليل وعرف منازلهم اصواتهم بالقرآن۔ یہ دونوں روایتیں بھی صحیحین میں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو جہری قرأت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل يصلي فليجهر بالقران فان الملائكه وامار الدار يستمعون قراءته ويسلون بصلاته۔ اور یہ ابو بکر بزار و نصر مقدسی کی حدیث ہے جس کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے وہ حدیث منکر منقطع، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو جہری قرأت کرے، اس لیے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرأت سنتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین اصحاب کے قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ وجہ معلوم کرنے پر ابو بکر نے جواب دیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کر رہا ہوں وہ میری سن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی، جواب دیا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا ہوں اور شیطان کو جھڑک رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مختلف صورتوں سے انتخاب کر کے پڑھ رہے تھے، آپ نے وجہ دریافت کی، عرض کیا کہ عمدہ کو عمدہ سے ملا رہا ہوں۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم قد احسن و اصاب۔ یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابو داؤد میں روایت کیا گیا ہے۔ تم سب نے اچھا کیا، صحیح کیا۔ ان مختلف احادیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری اور تسنوں کا اندیشہ نہیں ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ریاکاری اور تسنوں کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل کا اندیشہ بھی نہ ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ عمل ہے اور اس تلاوت کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، یقیناً وہ خیر زیادہ بہتر ہے جس کا نفع ایک ہی فرد تک محدود نہ ہو۔ جہری قرأت کے دوسرے اسباب بھی ہیں، مثلا دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے افکار مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے، پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے، سستی دور ہوتی ہے، تھکن کم ہوتی ہے، اور اس کی امید بھی رہتی ہے کہ کوئی خوابیدہ شخص غفلت سے بیدار ہو جائے اور اس کی قرأت سن کر وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے۔ بعض غافل اور سست لوگ بھی اس کی آواز سن کر متوجہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے قاری کی کیفیت کا اثر ان کے دلوں پر بھی ہو اور وہ بھی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ بہرحال اگر یہ سب اسباب یا ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو جہر افضل ہے۔ قاری کو جہر کرتے ہوئے ان سب کی نیت کر لینی چاہیے، نیتوں کی کثرت سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی ایک کام میں 10 نیتیں ہوں تو 10 گنا اجر ملے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک قرآن پاک کی تلاوت مصحف میں دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آنکھ سے دیکھنا بھی ہے، مصحف اٹھانا بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے تلاوت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنے سے 7 گنا ثواب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ کثرت تلاوت کی وجہ سے ان کے پاس 2 مصحف پھٹ گئے تھے۔ اکثر صحابہ مصاحف میں دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، انہیں یہ بات پسند تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا بھی گزرے جس میں وہ مصحف کھول کر نہ دیکھیں۔ مصر کے ایک فقیہ فجر کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام صاحب نے فقیہ مصر سے فرمایا کہ فقہ نے تمہیں قرآن پاک کی تلاوت سے روک دیا ہے، مجھے دیکھو، میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھولتا ہوں اور فجر کی نماز تک بند نہیں کرتا۔ 10واں ادب تحسین قرأت کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے، تحسین قرأت پر پوری پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم میں خلل واقع ہو جائے۔ اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو تحسین قرأت سنت ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زین القرآن بأصواتکم، یہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو برا بن العازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ایک حدیث میں ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن النبی یتغنی بالقرآن، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا ہے جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کے لیے کسی نبی کو حکم دیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک روایت ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں تغنی سے مراد یہاں استغنا ہے، کچھ لوگ تغنی سے تحسین صوت اور ترتیل مراد لیتے ہیں۔ لغوین کی رائے سے بھی مؤخر الذکر معنی کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوئی، آپ میرا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اے عائشہ، دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک خوش الحان کی قرأت سن رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ یہ سن کر آپ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں وہ شخص پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد تشریف لائے اور فرمایا، ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، الحمد للہ الذی جعل امتی مثلہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ یہ ابو حذیفہ کا مولا سالم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں سالم جیسا شخص پیدا کیا۔ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت سنی، آپ کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تینوں حضرات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس دیر تک ٹھہرے اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، من ارادانی بقراء القرآن غدا کما انزل فلیقراہ علی قراۃ ابن ام عبد، یہ احمد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص قرآن کو اسی طرح آہستہ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے مسعود کی طرح پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تلاوت کلام پاک کا حکم دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، بھلا آپ کو کیا سناؤں؟ فرمایا، مجھے دوسرے سے سننا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ راوی کہتے ہیں، فکان یقرأ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفیدان، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روان تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی قرأت سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، لقد اوتی هذا من مزامیر آل داؤد، اس شخص کو آل داؤد کے مضامیر میں سے کچھ عطا ہوا ہے۔ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ابو موسیٰ الاشعری سے نقل کیے، سن کر خوشی سے بے قابو ہو گئے اور خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، لو علمت انک تسمع لحبرته لک تحبیرا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھی طرح پڑھتا۔ قاری حیثم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھ سے فرمایا، حیثم، تو ہی ہے جو قرآن کو آواز سے زینت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک سے تلاوت کے لیے کہا جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے کہتے، ابو موسیٰ، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ حضرت موسیٰ تلاوت شروع کرتے اور دیر تک پڑھتے رہتے۔ جب نماز کا وقت آدھا گزر جاتا تو کہتے، یا امیر المومنین، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت عمر فرماتے کہ ہم نماز میں نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، پارہ نمبر 21، رکو نمبر 1، آیت نمبر 45، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من استمع الى ایت من کتاب اللہ کتاب له حسنت مداعفت ومن تلاها کانت له نور یوم القیامہ۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص کتاب اللہ کی ایک آیت سنے اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، فی اسناد ضعف و انقطاع، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔